بسم اللہ شارع الاحکام مع حمده ابدعو فی نظام ثم الصلاة والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالخدا وعلى آله وصحبه الكرام على ممر الدهر والآوام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وقال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال ابن عباس رضي الله عنه كونوا ربانيين علماء فقهاء ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین, اس وقت اس خطبہ جمعہ کے لیے ایک عنوان مشتہر کیا گیا, فقیہ کون. آج ہمارے معاشرے میں لفظ فقہ اور علم فقہ اور لفظ فقیہ, ان سب کے بہت سے معنی نگیٹو پازیٹو, مثبت اور منفی پائے جاتے ہیں. بعض اسے ایک عظیم و شان علم اور اس کے حامل شخص کے طور پر جانتے ہیں, مانتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ یہی صحیح تر تصور بھی ہے. اور دوسرا ایک تصور جو کہ بعض اپنوں کی کوتاہیوں اور غیروں کی سازشوں کے نتیجے میں بگڑا ہوا پایا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک ایسا علم ہے جس نے قرآن و سنت سے ہمیں دور کر دیا, اور قرآن و سنت کے صحیح تر مفاہیم پر دوسرے عجمی سازش کے نتیجے میں پائے جانے والے پردے ہیں, پڑ جانے والے پردے ہیں جسے فقہ کہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ تصور گمراہ کن بھی ہے, اور ایک گمراہ طبقہ جو منکرین حدیث کے نام سے بدنام ہے اور جانا جاتا ہے, اس کے ہاں ایسے تصورات پائے جاتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ گمراہی پر مبنی ہے. بہرحال, جو لوگ فقہ کا صحیح تصور بھی رکھتے ہیں اور لفظ فقیہ کی عظمت کے بھی قائل ہیں, اور شخص فقیہ, فقیہ النفس شخص کی عظمت کو بھی جانتے اور مانتے اور پہچانتے ہیں, اس علم سے وابستہ بھی ہیں, اس علم کے خادم بھی ہیں, اس علم کے عالم بھی ہیں, ان کے ہاں بھی بعض اوقات عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس لفظ کی وسعتیں اس طرح سے واضح نہیں ہوتی جو بہرحال قرآن و سنت میں ہی پائی جاتی ہیں, اور ہمارے اسلاف کے ہاں بھی وہ تذکرے بہت معروف تھے, مشہور تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں, اسی طرح سے صحابہ اکرام کے عہد زرعی میں, اور ماں باپ کی تاریخ میں جس طرح سے اس لفظ کو واضح کیا گیا, شخص فقیر کے جو اوصاف ہمارے اسلاف نے واضح کیے, اس کے کچھ ایسے پوشیدہ پہلو بھی ہیں, یا کہیے کہ فراموش کردہ مفاہیم بھی ہیں جنہیں تازہ کرنے کی ضرورت ہے, جن پر اثر نو توجہات کو مرتکز کرنے کی ضرورت ہے. شاید اس میں آج ہمارے بہت سے امراض, بہت سی پریشانیوں اور بہت سی مشکلات کا علاج پوشیدہ ہے. آج جس طرح سے تطریف کا زمانہ ہے, یعنی ہر شے میں ایک انتہا پر کوئی چلا جاتا ہے اور بقیہ پہلوؤں کو, بقیہ جانب کو, بقیہ اطراف کو فراموش کر دیا جاتا ہے, اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ مزاجوں کے اندر اس طرح کی کچھ کیفیت پائی جاتی ہے, اور علاج یہی ہے کہ جو مکمل تصور ہے افراط و تفریط سے پاک, تمام اطراف کو محیط, اس کو سامنے رکھا جائے اور بات واضح کی جائے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس لفظ کو استعمال فرمایا وسیع تر معنی میں. اسی طرح سے قرآن حکیم میں بھی اس لفظ کا استعمال, یعنی لفظ فقیہ کا, لفظ فقہ کا, فا قاف ہا اس کا مادہ ہے, اس کا استعمال وسیع. اچھا, ایک تو گمراہی کا پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جو تصورات رائج اور مروج ہیں وہ اپنی جگہ درست نہیں ہیں, اور لفظ فقہ کا یہ مطلب نہیں ہے, اس کی نفی ہو اور کسی اور معنی کا دعویٰ ہو. ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک اور غلط تصور ہے, پھر یہ ایک نیا دروازہ گمراہی کا, اور پھر ایک نیا دروازہ کچھ فہمی کا کھلتا ہے. صحیح تر بات کیا ہے کہ الحمدللہ وہ تصورات درست ہیں. لفظ فقہ کا مطلب ایک خاص علم ہے, وہ علم جو کہ دلائل تفصیلیہ سے بحث کرتا ہے, شریعت کے احکام کو متعین کرتا ہے, ہمارے لیے روزمرہ کی زندگی میں قرآن و سنت کی تعبیرات کو واضح کرتا ہے, اسے علم فقہ کہتے ہیں. اس کو باقاعدہ مدون مرتب کیا گیا, بڑے فقہا گزرے ہیں, بڑے علماء گزرے ہیں, مگر اس معنی کو وسعت دیتے ہوئے اور اس فہم کو مکمل کرتے ہوئے ہمارے اسلاف نے بعض اور مفاہیم کو اس میں ذکر فرمایا تھا. آج بدقسمتی سے ہم ان مفاہیم کو فراموش کر جاتے ہیں، نتیجتاً ہم پر ایک تنگ نظری سی، ایک کہیے کچھ فہمی سی، اسی طرح سے کچھ سوکیانہ انداز، کچھ سوکھا روکھا پیکھا انداز وہ چھا جاتا، اور جس کے بعد پھر اس علم کے صحیح تقاضے بھی پورے نہیں ہو پاتے. یعنی علم فقہ اور جلالت شان جو کچھ فقیہ کی ہوا کرتی تھی اس سے بھی ہم محروم رہ جاتے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مضامین کو بھی کچھ تازہ کیا جائے. جو حضرات علم دین سے تعلق رکھنے والے طلبہ ہیں ان کے لیے بات کوئی نئی نہیں ہے، جانتے ہیں کہ ہر لفظ جو بھی اصطلاحی معنی رکھنے کا حامل ہے اس کی تقسیم اسی طرح سے ہوتی ہے کہ ایک لغوی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے. فقہ کسے کہتے ہیں؟ فقہ کے معنی ہے فہم، تدبر کے، گہرا فہم. صرف سمجھ لینا، جان لینا کے لیے لفظ فقہ استعمال نہیں ہوتا، گہرائی کے ساتھ کسی شے کو سمجھ لینے کے لیے لفظ فقہ استعمال ہوتا. کوئی شخص کہے علم تو، میں نے جان لیا، فہم تو، میں نے اس کو سمجھ بھی لیا، مگر جب وہ کہے فقہ تو، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس بات کو ایسے سمجھ لیا ہے، اس کا احاطہ ایسے کر لیا ہے، جو کچھ اس کے ما لہو ہے، جو کچھ اس کے ما علیہ ہے، جو کچھ اس کے حق میں ہے، جو کچھ اس کے خلاف ہے، ان سب کا احاطہ کیا ہے اور ایک جامع و معنی تصور علمی قائم کر لیا. اس کے لیے لفظ فقہ استعمال ہوتا ہے. یعنی یہ صرف علم پر محیط نہیں ہے، صرف فہم پر محیط نہیں ہے، نہ صرف عبارت ہے نہ صرف فہم ہے، بلکہ اس فہم سے متعارض تمام چیزوں کو حل کر کر ایک نتیجے تک پہنچ جانا ہے. تو فقہ گہرا لفظ ہے ان معنی میں، اسے کہتے ہیں لغوی معنی. یہ ان لغوی معنی میں لفظ قرآن حکیم میں بھی استعمال ہوا اور اس سے بھی اشارہ ہوتا ہے اس کے وسیع تر معنی کی جانب. اور باقی اصطلاحی تعریف آپ جانتے ہیں کہ جس میں وہ علم جو کہ ہمارے روزمرہ کے دینی امور کو، دنیاوی امور کو قرآن و سنت کے مطابق واضح کرنے والا علم ہے اسے فقہ کہتے ہیں. تو اصطلاحی معنی ایک ہے اور لغوی معنی ایک پائے جاتے ہیں. ان لغوی معنی کے اعتبار سے اس کے ذرا استعمالات دیکھیے قرآن حکیم میں کیا کیا ہے. بلکہ اس سے پہلے مفردات میں امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے اس لفظ کی تعریف کس طرح سے کی ہے، فرماتے ہیں کہ الفقہ ہوا توسل الى علم غائب بعلم شاہد. فقہ کیا ہے؟ یہ اصل میں علم غائب تک پہنچ جانا ہے علم شاہد سے، جو علم موجود ہے اس سے علم غیر موجود تک پہنچ جانا ہے. یعنی آثار کو دیکھ کر، قرائن کو دیکھ کر انسان یہ پہچان جائے کہ نتیجہ یہ نکلے گا. مثال کے طور پر ابھی موسم اس طرح کا ہو رہا تھا جس سے یہ آثار نمایاں تھے کہ باران رحمت برس سکتی ہے، تو جو شخص ان آثار کو دیکھ کر اس نتیجے پر غور کر رہا ہو کہ ہو سکتا ہے کچھ دیر میں بارش ہو جائے، یہ ہے اس کا وہ پہلو جسے ہم کہیں گے گہرا پہلو ہے. آثار کو دیکھ کر، علم موجود کو دیکھ کر، آثار ظاہر کو دیکھ کر وہ نتیجہ جو کہ ابھی مفقود ہے، غائب ہے، اس تک پہنچ جانا یہ فقہ کہلاتا ہے. یہ ایک تعریف ہے جو امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں. اب دیکھیے قرآن حکیم میں اس کے استعمالات. اصطلاحی اعتبار سے لفظ استعمال کیا گیا اور بہت معروف آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 122، ارشاد باری تعالیٰ ہے فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم. کیوں ایسا نہیں ہوا؟ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلتی؟ کس کام کے لیے؟ وہ آتے لوگ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقیم ہوتے، آپ کی مجلس میں مستفید ہوتے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں گہری سمجھ بوجھ پیدا کرتے ہیں. وہ جن کے لیے قرآن حکیم الراسخون فی العلم کی اصطلاح استعمال کرتا ہے، وہ لوگ جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں، پختہ علم رکھنے والے ہیں، علم میں پختگی، اور ظاہر سی بات ہے اسی کی وسعت ہے جو کہ علم فقہ کے نام سے آج موجود ہے. یہاں یہ اصطلاحی معنی میں لفظ استعمال ہوا، یتفقہون فی الدین، تاکہ وہ دین میں تفقہ پیدا کرتے. یتفقہوا فی الدین، لیتفقہوا فی الدین، دین میں گہری سمجھ بوجھ پیدا کرتے. اب دیکھیں یہی لفظ اصطلاحی معنی سے ہٹ کر اپنی اور وسعتوں کو ظاہر کرتا ہے اپنے لغوی استعمال میں. سورہ انعام کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سامعین میں سے جس میں مشرکین بھی تھے، کفار بھی تھے، منافقین بھی تھے، بعض ایسے ہیں جو بہت کان لگا کے آپ کی بات کو سنتے ہیں، کان تو لگاتے ہیں، یستمعون الیک، آپ کی جانب، یستمعون الیک، آپ کی جانب خوب اہتمام سے کان لگا کر سنتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے وجعلنا علی قلوبہم اکنتن، ہم نے ان کے دلوں پر ایک پردہ ڈال دیا. کس بات سے پردہ کیا ہے؟ وہ حائل ہو گیا ہے درمیان میں، ان یفقہوا، کہ وہ اس بات کو سمجھیں. الفاظ تو سنتے ہیں، عبارات تو سنتے ہیں، مگر نتیجہ نہیں نکالتے، نتائج تک نہیں پہنچتے. وہ نتائج کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ یہ دین جو تم تک پہنچایا جا رہا ہے، یہ قرآن جس کی آیات تم پر تلاوت کی جا رہی ہیں، یہ سعادت دارین کا ذریعہ ہے، یہ دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. اس سے تمہاری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بن جائے گی. خاص طور پر آخرت کو فوکس کر کر اس آیت کو، ان آیات کو، ان آیات بینات کو سمجھنا اور اپنی زندگی کو تبدیل کر لینا، یہ بس ان کے اندر نہیں پایا جاتا. ورنہ کیا انہیں عربی نہیں آتی تھی؟ کیا سننے والوں کو الفاظ سمجھ نہیں آتے تھے؟ الفاظ تو سمجھ میں آتے تھے. یہاں تفقہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ آخرت کی طرف راغب نہیں ہو رہے تھے، وہ اپنی دنیا داری کو، اپنی سرداری کو، اپنی چودراہٹ کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، اور دنیا کی محبت نے انہیں اندھا کیا ہوا تھا اور حقیقت دیکھ نہیں رہے تھے. یہاں ان معنی میں لفظ تفقہ استعمال ہوا، ان یفقہوا، کہ وہ اس بات کو سمجھیں. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ایک ثقل ہے، ایک ایسی ثقالت ہے، ایک ایسا بوجھ ہے جس کی وجہ سے انہیں بات سنائی نہیں دیتی، یعنی سجائی نہیں دیتی، سمجھ میں نہیں آتی. اسی طرح سے سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں ارشاد ہوا، بتایا گیا کہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ تم پر جس طرح سے چاہے عذاب برپا کر دے، تمہارے اوپر سے بھی عذاب لایا جا سکتا ہے، تمہارے پیروں کے نیچے سے بھی عذاب زلزلوں کی صورت میں آ سکتا ہے، اور چاہے تو تمہیں گروہوں میں بانٹ کر آپس میں لڑا دے اور ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھا دے. یہ عذاب کی مختلف صورتیں ہیں. اور اس کے بعد پھر فرمایا تبصرہ کرتے ہوئے کہ فانظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھیے تو کس طرح سے ہم پھیر پھیر کر اپنی آیات کو، دوہرا دوہرا کر اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں. کیا سمجھیں؟ اپنے اعمال کے نتائج. یہ جو علم ظاہر ہے، جو کچھ ان کی موجودہ کیفیت اور صورتحال ہے، اس پر غور کریں اور نتائج تک پہنچ جائیں. یعنی اس کا نتیجہ جہنم ہے، اس بدعمالی کا نتیجہ جہنم ہے، اللہ کی رحمت سے محرومی ہے، اللہ کے عذاب کے آ جانے کا یہ پیش خیمہ ہے. تو موجودہ اسباب اور موجودہ ظواہر کو دیکھ کر نتائج تک پہنچ جانا، اسے یہاں پر فقہ سے اور تفقہ سے تعبیر کیا گیا. اسی طرح سے دیکھیے سورہ انعام میں مزید ارشاد ہوتا ہے، آیت نمبر 98 میں، هو الذی انشاکم من نفس واحدہ فمستقر ومستودع. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بنایا سب کو، اور اس کے بعد تمہارے لیے ایک مستقر ہے اور ایک مستودع ہے، ایک عارضی جائے قیام ہے اور پھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں عارضی طور پر تمہیں رکھ دیا جائے گا. اب اس آیت کی کئی تفاسیر کی ہیں علماء نے، یعنی یہاں جو متعلق تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں سے جانا ہے، پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے تم قبر میں رکھے جاؤ گے، اور اس کے بعد پھر آخرت کی عظیم زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ابد الآباد کے لیے کوئی نہ کوئی نتیجہ ظاہر کرے گی. یہ ذکر کر کر فرمایا قد فصلنا الآیات لقومی یفقہون، تحقیق ہم نے آیات کو کھول کھول کر بیان کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو فقہ رکھتے ہیں، تفقہ رکھتے ہیں. پھر یہاں دیکھیے آخرت کی طرف راغب کرنے کے لیے، اعمال کے نتائج سے باخبر ہو جانے کے لیے، صرف اعمال و احکام نہیں، جس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ علم فقہ اصطلاحی اعتبار سے تو اعمال کے ظاہر سے بحث کرتا ہے، مگر علم فقہ اپنے بعض کہیے مفاہیم کے اعتبار سے، بعض وسعتوں کے اعتبار سے، اس ان اعمال کے نتائج سے بھی بحث کرتا. وہ انسان فقی ہے جو یہ دیکھ جائے، سمجھ جائے، غور کرے، آج متنبع ہو جائے کہ میرے اس عمل کا کیا نتیجہ نکلے گا، کل کی زندگی اور عظیم زندگی اور ہمیشہ کی زندگی پر اس کے کیا نتائج مرتب ہوں گے. اسی طرح سے بتایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، سورہ آراف کی آیت نمبر 179 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سے پیدا کیے ہیں انسانوں اور جنوں میں سے، یعنی ایسے ان کے اعمال ہیں کہ وہ آخرکار جہنم جائیں گے. کیوں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس دل تو ہیں مگر اس سے یہ تفقہ نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے. اب یہاں پر وہ اصطلاحی علم فقہ استعمال نہیں، ذکر نہیں ہو رہا. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں مگر ان سے وہ نتائج اخذ نہیں کرتے، ان سے وہ حقیقت کو نہیں سمجھتے، اس سے وہ روحانی پیاس اس کو محسوس نہیں کرتے، اس سے وہ روح کی تسکین اور روح کی تمانیت کا سامان فراہم نہیں کرتے. دل تو ہیں مگر اس سے سوچتے نہیں. یہ فقہ کون سی ہے؟ یہ تفقہ کون سا ہے؟ یہ اصل میں راغب ہو جانا ہے اعمال و عبادات کی جانب، یہ راغب ہو جانا ہے آخرت اور اس کی اچھی زندگی کی جانب. اسی طرح سے سورہ انفال میں بھی کچھ تیزی کے ساتھ آیات کا مطالعہ مکمل کرتے ہیں کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 65 میں بھی اسی طرف اشارہ کیا گیا، یا ایھا النبی حرز المومنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو قتال کی طرف راغب کیجئے، قتال فی سبیل اللہ کی عظمت بتائیے، اللہ کے راستے کی جہاد کی طرف راغب کیجئے. اور پھر آگے بتایا گیا کہ اگر تم میں سے کوئی 20 بھی ہوں گے اور صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ کر رہیں گے. اللہ نے تمہیں اس طرح سے ایمانی قوت کے ساتھ مزین کیا ہے اور اس سے تمہیں مسلح کیا ہے. اور آگے چل کر مزید کچھ تقابلات ذکر کرنے کے بعد بتایا بِأَنَّهُمْ, اور جو کافر ہیں ان کی تھوڑی تعداد میں تمہاری زیادہ, ان کی زیادہ تعداد پر تمہاری تھوڑی تعداد غالب آ جائے گی. کس لیے؟ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ, یہ اس لیے ہے یعنی ان کی تھوڑی تعداد پر تمہاری زیادہ تعداد کا غالب آ جانا کس لیے ہے کہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ, وہ کافر وہ ہیں جو ایسے لوگ ہیں جو جانتے نہیں, سمجھتے نہیں ہیں. کون سی سمجھ نہیں رکھتے؟ کیا نہیں جانتے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی حقیقی ہے, یہاں کا آرام, یہاں کی آسائش, یہاں کی زندگی, یہاں کی سہولیات, اور یہ زندگی بس یہی سب کچھ ہے. تو وہ لڑتے ہیں تو بے جگری سے نہیں لڑتے, وہ لڑتے ہیں تو شہادت کی آرزو میں نہیں لڑتے. ان کو موت پیاری نہیں ہے, ان کو شہادت کی تمنا نہیں ہے, وہ زندہ رہنے کے لیے لڑتے ہیں. اور جو اہل ایمان ہیں وہ تھوڑے ہونے کے باوجود جب بے جگری سے لڑتے ہیں اور وہ دیوانہ وار شہادت کی آرزو میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو غالب آتے ہیں تھوڑوں پر, زیادہ افراد پر, یہ تھوڑے افراد. تو بتایا کہ ان کا زیادہ ہونا بھی ان کو فائدہ نہیں دیتا, اس لیے کہ وہ حقیقت حیات سے واقف نہیں ہیں. یہ ہے تفقہ, حقیقت حیات. انسان یہ جان جائے, قرآن کا خلاصہ سمجھ جائے کہ زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے, اسے ختم ہو جانا ہے, حقیقی زندگی آخرت کی ہے. تو جو شے مجھے زیادہ جلدی وہاں تک پہنچا دے اور وہاں انعام و اکرام سے سرفراز کرنے کا ذریعہ بن جائے وہ میرے لیے زیادہ محبوب ہے, یعنی شہادت. تو جو شہادت کی آرزو میں لڑتے ہیں ان کے سامنے بہت سارے وہ لوگ جو زندہ رہنے کی آرزو میں لڑتے ہیں وہ ٹھہر نہیں سکتے. تفقہ کا ایک مضمون یہ بھی ہے, ایک کہیے کہ فقیہانہ بات یہ بھی ہے, اصل سمجھ یہ بھی ہے کہ انسان دنیا کی حقیقت کو پہچان جائے اور شہادت کی آرزو دل میں پالنے والا ہو اور آخرت کے لیے محنت کرنے والا, جدوجہد کرنے والا اور زیادہ سے زیادہ اس طرف راغب ہو جانے والا ہو. اسی طرح سے اور بہت سی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ تفقہ کو استعمال کیا. قوم اللہ یفقہون کا استعمال ہوتا ہے منافقین کے لیے, مشرقین کے لیے, کفار کے لیے, انہی معنی میں کہ حقیقت حیات سے واقف نہیں. سب سے بڑا سوال ہی تو یہ ہے نا کہ زندگی ہمیشہ کی ہے یا آخرت کوئی شے ہے؟ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ الرٹ اپ ہو رہا ہے یا کسی مدبر حقیقی, حاکم حقیقی کے حکم کے مطابق ہوتا ہے؟ اور جو کچھ میں کروں گا اس کے کچھ نتائج بھی نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ اسی لیے دیکھیے ایک بڑی پیاری روایت ہے, اگرچہ ابھی جلدی میں اس کا حوالہ دستیاب نہیں ہو سکا. ایک مرتبہ ایک اعرابی یعنی بدو آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت کیجئے, اور بہت زیادہ طویل نصیحت نہ فرمائیے اس لیے کہ میں بوڑھا آدمی ہوں, بہت سی چیزیں یاد نہیں رکھ سکتا, مجھے کچھ مختصر سی نصیحت فرما دیجئے بس جس کو میں اپنے پلے باندھ لوں. تو آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی دو آیات ان صاحب کو سنائی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جو کچھ, جو شخص بھی تھوڑا سا اچھا عمل کرے گا اسے پالے گا روز قیامت, دیکھ لے گا اسے روز قیامت, اور جو شخص تھوڑا سا بھی برا عمل کرے گا, برائی تھوڑی سی بھی لے کر آئے گا, ذرے کے برابر بھی کر کر لائے گا تو روز قیامت اسے بھی دیکھ لے گا. بس یہ الفاظ سننے تھے ان صاحب کو, یعنی وہ عربی جو تھے انہوں نے جب یہ الفاظ سنے تو فرمایا کفیت کفیت, بس یہی کافی ہے یا رسول اللہ, یہ کفایت کر جائیں گے, اور بس کہا میں اس پر عمل کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برجستہ رد عمل پر ایک تبصرہ فرمایا, فرمایا فقہ الرجل, یہ وہ شخص ہے جو تفقہ رکھتا ہے, یہ وہ شخص ہے جو فہم رکھتا ہے. فقہ الرجل, یہ وہ شخص ہے جو فقیہ ہے, صحیح معنی میں جان گیا حقیقت کو, جو یہ سمجھ گیا کہ یہاں کے ہر ہر عمل کا نتیجہ روز قیامت نکلنے والا ہے, اور جو اس احساس جواب دہی سے آری ہو گیا اس کے پاس بہت سے انبار علوم و فنون کے, بہت سے انبار فقہ کے, اور بہت سے انبار بہت سے علوم کے, اور کہیے کہ جزوی ہوں یا اس کی کلی ہوں, اور کہیے کہ کسی کل سے متعلق ہوں, کسی جز سے متعلق ہوں, اور اس کی بہت سے مجلدات اس کے پاس موجود ہوں, مگر اس حقیقت کو نہیں جانتا تو کچھ نہیں جانتا کہ اعمال کی جواب دہی روز قیامت ہے. تھوڑا عمل ہو زیادہ عمل ہو, روز قیامت جواب دہی کرنی ہوگی, یہ ہے سب سے بڑی حقیقت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقہ الرجل, یہ شخص ہے جس نے تفقہ اختیار کیا, یہ شخص ہے جو فقیہ ہے, یہ شخص ہے جو بات کو سمجھ گیا. اصل سمجھ تو یہی ہے, باقی ساری سمجھ کیا ہے؟ وہ دنیاوی سمجھ ہے, اس سے دو پیسے کا فائدہ ہو جاتا ہے, دو پیسے کے نقصان سے انسان بچ جاتا ہے, دو دن کی راحت مل جاتی ہے, دو دن کی چاندی مل جاتی ہے, دو دن کی حکومت مل جاتی ہے, بس اس سمجھ کا کیا کرنا ہے جو زمین سے ایک فٹ نیچے جانے کے بعد کچھ کام نہیں آئے گی, اور جو دنیا کے اس پردے سے اس دھوکے کے پردے سے بتاؤ غرور کے ہٹ جانے کے بعد یہ سامان جو دھوکے کا سامان ہے اس کے چھن جانے کے بعد کچھ کام نہیں دے گا. وہ عقل جس کو انسان عقل سمجھ کر اپنی پوری زندگی بے عقلی میں گزار دیتا ہے اس تفکر اور اس فہم کا کیا ہوگا, اسے کیا ملے گا اگر یہ فہم اس کے پاس نہیں ہے کہ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے, آخرت کی طرف راغب ہو جائے, زیادہ سے زیادہ اس کے لیے فکر مند ہونے والا, اپنے اعمال کے نتائج کی طرف متوجہ ہو جانے والا ہو. اب دیکھیے وہ جو اصطلاحی تفکر ہے اس کا تذکرہ بھی حدیث میں آتا ہے, کثرت کے ساتھ احادیث میں آتا ہے. مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین میں تفکر عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے کہ علم تو دین کی ماں ہے, یہ دین جس سے متولد ہوتا ہے, یہ دین جس کے لیے واقعی دستیاب ہوتا ہے وہ ہے جس کے پاس علم ہو. بغیر علم کے جہالت ہے, اور جہالت کے ساتھ کوئی عمل سیدھا نہیں ہوا کرتا, وہ بدعات ہیں, توہمات ہیں, خیالات ہیں, رسومات ہیں. علم صحیح ہوگا, تفقہ فی الدین ہوگا تو انشاءاللہ اعمال بھی صحیح ہوں گے, نتیجہ خیز ہوں گے. قرآن و سنت کا علم یہ تو ماں ہے ہر شے کی, مگر یہاں پر جس شے کی جانب متوجہ کرنا ہے وہ کیا ہے؟ انسان کو صورت مل جائے, حقیقت غائب ہو جائے تو فائدہ کیا ہے؟ جس طرح سے کوئی شخص اس کا جسد موجود ہو مگر روح پرواز کر جائے تو کیا کہتے ہیں؟ میت ہے, کام کا نہیں ہوتا, پھر وہ انسان نہیں کہلاتا, وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ میت ہے, مردہ ہے, جسد خاکی ہے, مٹی میں اسے لے جا کر دفنا دیتے ہیں. اسی طرح سے کسی کے پاس علم کے الفاظ ہوں, علم کے انداز ہوں, اور علم کی بہت کہیے کہ باتیں ہوں, اور صرف یہ ساری باتیں زبان تک رہیں, اس کے دل میں نہ اتریں, اس کے اعمال کو تبدیل نہ کریں, اس کی معاشرت کو تبدیل نہ کریں, اس کی معیشت کو تبدیل نہ کریں, اس کی سیاست کو تبدیل نہ کریں, تو یہ علم فقہ نہیں ہے, یہ تفقہ نہیں ہے, یہ کچھ فہم ہے, کچھ رٹی رٹائی سی باتیں ہیں, کچھ سنی سنائی سی باتیں ہیں, کچھ حلیہ لبادہ سا ہے, ایک پرسونا سا جو اس نے اوڑھ رکھا ہے, اور یہ چادریں اتر جائیں گی, اور اس کے بعد روز قیامت جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوں گے تو حقیقت کھل جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے اور اس دن کی محرومی سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے. فرمایا اسی طرح سے دیکھیے, اب یہ جو خاص طور پر تفقہ کی اہمیت ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اسی طرح سے صحابہ اکرام نے بھی واضح فرمایا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اثر ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم میں لے کر آئے. بخاری شریف کا کتاب العلم وہ بہت خاصے کی شے ہے, اس کے آغاز میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعض روایات تعلیقاً لے کر آتے ہیں اور بعض تبصرے فرماتے ہیں, اس میں بھی بہت ہیرے موتی ہیں علم کے. فرمایا وقال ابن عباس, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, کونو ربانیین کی شرح میں یہ جو آیت ہے کونو ربانیین, قرآن حکیم جو فرماتا ہے کہ اللہ والے بن جاؤ, ربانی بن جاؤ, رب سے ربانی, رب والے, اللہ والے, یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کو اختیار کرو. اس کی شرح امام بخاری امام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں وہ امام بخاری نقل فرما رہے ہیں. فرمایا اس کا ماننا ہے علماء فقہاء, حلم والے بن جاؤ. حلم کسے کہتے ہیں؟ بردباری, سمائی, کشادگی, توسع, اور اسی طرح سے فہم, فراست, تفقہ اور گہرے معنی کا جاننا, یہ سب کچھ اس میں داخل ہے. یعنی ربانین کا معنی کیا ہے؟ پچھلی امتوں کی طرح اس کے معنی رہبانیت کے نہیں ہے, بلکہ ہمارے دین میں دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسلام نے اس کے ایک معنی متعین کیے ہیں, وہ کیا ہیں؟ علماء فقہا, حلم اور فقہ والے بن جاؤ, تحمل بھی ہو تمہارے پاس اور تفقہ بھی ہو دین میں, فہم بھی رکھتے ہو. فہم کے معنی کیا ہے؟ یہ معلوم ہو, بہت سی ہماری چیزوں کو جان لینا صرف علم نہیں ہے, یہ معلوم ہو کون سی شے کہاں استعمال ہوتی ہے. ایک وہ جگہ ہے جسے گودام کہتے ہیں جس میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں, مگر اگر آپ کو کوئی ڈش پکانی ہے, کوئی کھانا تیار کرنا ہے, تو اس کہیے کہ غذائی اجناس کے گودام سے ہر شے ایک تناسب میں لائی جائے گی اور اپنے تناسب میں استعمال کی جائے گی. کسی کھانے میں نمک کتنا پڑتا ہے, مرچ کتنی ڈلتی ہے, اس کے علاوہ بقیہ اجزاء کس تناسب سے ہونے چاہیے, یہ سب کچھ بھی معلوم ہو. صرف چیزیں نہ معلوم ہوں, اشیاء ہی کے خواص نہ معلوم ہوں, بلکہ حسن ترتیب اور حسن ترکیب بھی جانتا ہوں, یہ ہے تفقہ. تو دین میں کیا شے پہلے ہے, کیا بعد ہے, کس شے کی کیا پرائیورٹی ہے, کس شے کو ترجیح حاصل ہے, کون سی شے اس کے بعد نمبر دو پر ہے, پھر کون سی شے نمبر تین پر ہے, یہ ساری چیزیں جاننا اور سمجھنا اسے کہتے ہیں تفقہ. مگر وہ تفقہ جو کہ تحمل سے آری ہو وہ نقصان کا باعث ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ آج ہمارا المیہ یہ ہے, خاص طور پر دیندار طبقوں کا اور خاص طور پر علم دین سے وابستہ طبقوں کا, کہ ہم اپنے اسلاف کے علم کے تو وارث ہو گئے, حلم کے وارث نہ ہو سکے. ہمارے اسلاف وہ علم کے ساتھ حلم بھی رکھتے تھے, اور آج ہم اس حلم و تحمل سے عاری ہیں, صرف علم رکھتے ہیں. علم وہ ہے جو زبانوں پر جاری ہے, بہت سی رٹی رٹائی سی باتیں ہیں, بہت سی کتابیں ہیں, بہت سی تصنیفات ہیں, مگر وہ حلم اور تدبر, وہ بردباری جس کے نتیجے میں یہ علم کارگر ہوا کرتا ہے, اس سے عاری ہوگا. تو یہ تفقہ کے بھی خلاف ہے. اسی لیے حافظ ابن عبدالبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما زان شیء شیئا الا حلما علما, کسی شے نے کسی شے کو اتنی زینت نہیں دی, یعنی دو چیزیں مل جائیں تو زینت پیدا ہوتی ہے نا, تو کہا کہ کسی شے نے کسی شے کو اتنی زینت نہیں دی جتنی کہ علم کو حلم نے زینت دی ہے, تحمل نے علم کو زینت دی ہے. علم روکھا پھیکا ہے اگر اس میں حلم و تحمل نہ ہو. تو تفقہ اصلاً کیا ہے؟ جس کے ساتھ حلم جڑا ہوا ہو. مزید فرماتے ہیں کہ ویقال ربانی, اور ربانی کسے کہا جاتا ہے؟ یہ امام بخاری کا قول ہے. فرماتے ہیں ربانی کسے کہا جائے گا؟ الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کباری. ربانی وہ شخص ہے, وہ اللہ والا ہے جو لوگوں کو علم کی تعلیم دیتا ہے پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پھر بڑی چیزوں کی, ایسے ایک دم سے سب کچھ نہیں انڈیل دیتا, یکبارگی سب کچھ نہیں بتا دیتا, اور یکبارگی سارے مطالبات نہیں کر دیتا, بلکہ پہلے کہتا ہے یہ کرو, پھر اس کے بعد یہ کرو, ایک تدریج ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی پہلے ہی دن کہہ دیتا اور آغاز وحی میں کہہ دیتا کہ یہ چھوڑ دو اور یہ چھوڑ دو اور یہ حرام ہے اور وہ حرام ہے, تو خدا کی قسم اصحاب رسول کہہ پڑتے اور کہہ اٹھتے کہ ہم نہیں کر سکتے. مگر اللہ کی حکمت دیکھو کہ کس تدریج کے ساتھ اس نے چیزیں حرام کی, اور اس انداز میں شریعت کو مکمل کیا کہ خود پوچھ پوچھ کر اپنے لیے حرمتوں کو ثابت کروایا ہے. بتائیے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ سوالات ہیں نا, صحابہ سوال کرتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ سوال یہ نہ پوچھو, یا یہ بلکہ یوں کہتے ہیں کہ کسی علم کی مجلس میں نہ بیٹھو, کسی دینی مجلس میں, کسی درس قرآن میں, کسی عالم کے پاس نہ بیٹھو, معلوم ہو جائے گا تو پھر کرنا پڑے گا. آج حال یہ, اس لیے کہ ایمان نہیں بنے ہوئے, دل نہیں بنے ہوئے, وہ تڑپ نہیں ہے کہ آخرت بنانی ہے, نتیجتاً بھاگتے ہیں, علم کی باتوں سے بھاگتے ہیں, ڈرتے ہیں. ان کی روش کیا تھی صحابہ اکرام کی؟ وہ پوچھتے تھے کہ بتائیے کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں جائز ہے, ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط ہے, طرح طرح سے. یا سلونا کان المحیض, حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں, یا سلونا کان الاحلا, چاند کی بڑھتی گھٹتی حالت کے بارے میں پوچھتے ہیں, یا سلونا کان الخمر والمیسر, یا آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں, اس کی حلت حرمت کے بارے میں پوچھتے ہیں, طرح طرح کے سوالات. یہ سوالات کس لیے ہیں؟ دل بنے ہوئے ہیں, باطن بنا ہوا ہے, ایمان بنا ہوا ہے, آگے بڑھ کر پوچھ رہے ہیں بتائیے کیا چھوڑنا ہے, آپ بتاتے چلے جائیے, اور جیسی حکم آئے گا بس اس شے کو ختم کر دیں گے اپنی زندگیوں سے. یہ ہے اصل میں وہ حکمت. وہ ربانی کون ہے؟ فرمایا کہ الذی یربی الناس, وہ جو کہ لوگوں کی تربیت کرتا ہے, لوگوں کو پروان چڑھاتا ہے, ان تک دین کا علم پہنچاتا ہے اس انداز میں, پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں اور اس کے بعد پھر بڑی بڑی چیزیں. اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور قول ہے جو مسند احمد میں نقل ہوا. فرمایا من علم علما, یہ بھی کہیے کہ ایک پوشیدہ گوشہ ہے یا کہیے فراموش کردہ پہلو ہے فقہ اور تفقہ کا. فقی کون ہے؟ یہ بس آج نہیں سمجھا جاتا, آج سمجھا جاتا ہے فقی انسان, یا کہیے کہ بڑا عالم وہ ہے جس سے جو سوال کیا جائے وہ اس کا جواب دے دے. اسی لیے ایک تابعی گزرے ہیں ابن ابی ملائکہ, وہ فرماتے ہیں کہ ہر سوال کا جواب دینے والا یا تو رسول ہو سکتے ہیں یا کوئی بیوقوف شخص ہو سکتا ہے. رسول وہ ہیں جن کے پاس وحی آتی ہے تو وہ ہر سوال کا جواب دیں گے, اللہ کی وحی سے بالکل درست ہے. یا دوسرا وہ شخص جو ہر سوال کا جواب دینے والا ہو, اسی وقت جواب حاضر ہے, یہ وہ شخص ہو سکتا ہے جو بیوقوف ہے. اس لیے کہ ہر علم کسی کے پاس ایک ساتھ ایک وقت میں ایک ذہن کے اندر جمع نہیں ہو سکتا. اچھا, لوگ آج اس کو عزت کا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ سوال ہو اور اس کے بعد جواب نہ دیا جائے تو اپنی طرف سے غلط سلط کہہ دیتے ہیں. صحابہ اکرام تربیت کرنے والے تھے تابعین کی, رسول اللہ نے تربیت کی تھی صحابہ کی, صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہ مجمعین, صحابہ نے تربیت کی تابعین کی. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ من علم علما, جو شخص علم میں سے کچھ جانتا ہے, فلیقل بھی, تو اسے چاہیے اس کے مطابق بات کرے. یعنی اب وہ جس درجے پر ہے, اگر وہ علم قطعیات میں سے ہے, فرائض و واجبات کا ہے, تو ہر شخص اس کو آگے پہنچانے والا ہوگا. ہاں, اس میں اگر کچھ علمی تفصیلات پائی جاتی ہیں تو علماء بتائیں گے, جو اہل افتاء ہیں وہ فتویٰ بتائیں گے, جو دعوت کا کام کرنے والے ہیں وہ دعوتی انداز میں بات کو بتائیں گے. تو جو شخص علم میں سے جتنا جانتا ہے, من علما علما, جو علم میں سے جتنا جانتا ہے, فلیقل بھی, تو اسے چاہیے اس کے مطابق بات کرے, دعوت دے, فتویٰ لکھے. ومن لم یعلم, اور جو نہ جانتا ہو, فلیقل, تو اسے چاہیے کہہ دے اللہ عالم, اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے. اور فرمایا پھر دیکھیے جو آج کا موضوع ہے اس سے متعلق بات, فَإِنَّ مِن فِقْهِ الرَّجُلِ أَن يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَمُ. ایک شخص کے فقیہ ہونے کی یہ علامت ہے کہ جس بات کو وہ نہ جانتا ہو اس میں کہہ دے کہ اللہ بہتر جانتا ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ سب کچھ اللہ کے دیے سے جانتے ہیں. انبیاء اکرام علیہ السلام نے جو کچھ بتلایا اللہ کے دیے سے بتلایا, اور اس میں بھی پھر بہت سی تفصیلات و جزیات ہوا کرتی ہیں. تو ہر موقع پر ہر شے کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے, اور ہر ایک کے لیے یعنی ہر سطح پہ اس بات کو سمجھنا چاہیے. آج ایک فتنہ یہ ہے کہ ہر شخص مفت کا مفتی بنا ہوا, جہاں بیٹھا ہوا اور کسی مجلس میں گفتگو شروع ہوئی اس نے بہت قطعیت کے ساتھ کہہ دیا کہ یہ تو کافر ہے, فلاں تو کافر ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں کے کفر کے فیصلے کرنے والے آپ اور ہم کون ہوتے ہیں؟ بہت سنگین بات ہے. پھر اسی طرح سے کہہ دیا نہیں نہیں یہ تو بالکل حرام ہے, اور یہ اس کا تو دین سے کوئی تعلق نہیں. کسی بات کو سنا کہا یہ تو حدیث ہو ہی نہیں سکتی, کسی آیت کو سنا اور کہہ دیا کہ نہیں یہ تو آیا اللہ تو ایسا کہہ ہی نہیں سکتا. اپنے فہم کے مطابق یعنی کل اپنے فہم کو عقل کل بنا لیا اور کہا کہ بس یہ نہیں ہو سکتا اور یہ ہو سکتا. یہ کون سی جہالت ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ نری جہالت ہے. کسی شعبے میں اس طرح نہیں ہوتا, ہونا یہ چاہیے. جو قرآن و سنت کی تعلیم ہے وہ کیا ہے کہ اگر تم جانتے ہو تو اچھی بات ہے عمل کرو, اور اگر نہیں جانتے فردوہ الی عالمہ, اس کے جاننے والے کی طرف اسے لوٹا دو. فسلوا علی ذکر ان کنتم لا تعلمون, نہیں جانتے جاننے والے سے پوچھو. اچھا پھر جو جاننے والے ہیں ان کو بھی طرح طرح کی آزمائشوں سے دو چار ہونا پڑتا ہے, اب اس کے بھی بہت سے درجات ہیں نا. ہر داڑھی والا ضروری نہیں ہے کہ وہ دین کا تمام علم جانتا ہو اور اس سے فتویٰ پوچھ لیا جائے. اچھا جب اس سے پوچھ لیا گیا تو وہ بتائے بھی لازماً, یہ درست بات نہیں ہے. بہت سنگین بات ہے, خطرناک بات ہے. صحابہ اس سے بہت زیادہ بچا کرتے تھے, اور ان کے یہاں تو یہ ہوتا تھا کسی ایک سے سوال ہو تو کہتے تھے دوسرے سے پوچھ لو, تیسرے سے, اور ایسے ہوتے ہوتے بعض اوقات 30 صحابہ اکرام منع کرتے تھے اور بات گھوم کر وہیں تک واپس آ جاتی تھی. یہ ان کی حساسیت تھی. آج ہر کوئی بولنے کو بتانے کو تیار بیٹھا ہوا. اچھا پھر ہر ایک کے لیے جو جانتا بھی ہے تو اس کی یہ معنی تھوڑی ہے کہ اسی وقت جواب بھی دے دے, اور جو لوگ پوچھتے بھی ہیں چاہتے ہی ہیں کہ فوراً جواب دے دیا جائے. صحیح ہے یہ کمپیوٹر ایج ہے, مگر بہرحال علم دین جو ہے وہ انسانوں سے انسانوں کو منتقل ہوتا ہے, اور اس میں انسان کا ذہن بہرحال کام کرتا ہے, اور وہ جا کر معلومات کو کمپیوٹر ہی سے نکالے مگر نکالنے میں بھی کچھ وقت لگتا ہے. اس کے بعد اس کے تمام پہلوؤں کو دیکھ کر صحیح تر جواب تک پہنچنے میں بہت سے مراحل درمیان میں ہوا کرتے ہیں. تو یہ مطالبہ کرنا بھی صحیح نہیں ہے ابھی جواب دے دیا جائے. اور پھر جس سے سوال ہوا وہ اس آزمائش میں آ گیا ہے کہ اگر فوری جواب نہیں دیتا تو لوگ کہیں کہ ایک ایسا آدمی ہے اس کو پتہ ہی نہیں, تو پڑھانے کیوں بیٹھ گیا, درس دینے کیوں بیٹھ گیا. یہ نہیں سوچنا چاہیے. اس شخص کے لیے تعلیم یہ ہے کہ اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے, اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میں مجھ سے سوال کر لیا گیا تو میں بہت بڑے فتنے میں آ گیا. صحابہ کے ہاں یہ بات مشہور تھی, کہتے تھے کہ اگر تم سے کوئی دین کا مسئلہ پوچھ لے تو یہ حساسیت سامنے رکھو کہ تم اب اللہ اور اس کے بندے کے مابین واسطہ بن گئے ہو. جو کچھ تم بتا رہے ہو اللہ کی طرف سے بتا رہے ہو, تو جواب اپنا حاضر رکھو اس دن کے لیے جس روز اللہ سوال کرے گا کہ اے میرے بندے وہ بات کیوں کہی جو تم جانتے نہیں تھے. اس دن کے لیے پہلے جواب حاضر کرے, اور اس کے بعد اب اس شخص کو پوچھنے والے کو جواب دے. اور اگر اس دن کا جواب نہیں ہے تو یہاں خاموشی اختیار کرے اور کہے اللہ عالم, اللہ بہتر جانتا, فلاں سے جا کے پوچھ لیجئے وہ بتا دیں. فرمایا کہ من فقہ الرجل, ایک شخص کا فقیہ ہونا اس کی یہ علامت بھی ہے کہ جس شے کو نہیں جانتا اس میں وہ یہ کہہ دے اللہ عالم, اللہ ہی بہتر جانتا. اسی طرح سے ایک اور پہلو دیکھیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ان کا قول ہے کہ ان الفقیہ حق الفقیہ, بے شک فقیہ جو واقعی حق فقہ ادا کرنے والا ہے اور واقعی صحیح معنی میں فقیہ ہے وہ کون ہے؟ من لم یقنت الناس, جو لوگوں کو مایوس نہیں کرتا. آج علم فقہ کے اصطلاحی معنی تو ہم جانتے ہیں کہ علم ہے, مگر یہ پہلو بھی فقیہ کون اس کے جواب میں شامل ہونا چاہیے. اگر بات یہ نہ کہا جائے تو بات نامکمل ہے. حضرت علی فرماتے ہیں ان الفقیہ حق الفقی من لم یقنت الناس, وہ شخص جو لوگوں کو دین سے مایوس نہیں کرتا, اللہ سے مایوس نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے نا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, گناہ کیے بڑے بڑے, صغیرہ ہو کبیرہ ہو, فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تو سارے گناہ معاف کرنے پر قادر ہے, کیا بعید ہے اس کی رحمت سے. تو مایوس نہ کرے لوگوں کو, یہ نہ کہے کہ اب تمہاری بخشش ہرگز نہیں ہو سکتی. من لم یقنت الناس من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کرتا. ولم یرخص لہم فی معاصی اللہ, اور ان لوگوں اور لوگوں کو اللہ کی معصیت میں رخصت تلاش کر کر نہیں دیتا. آج جو ہے لوگ آ کر مفتیوں سے اور علماء سے سوال کرتے ہیں, بتائیے کام تو یہ کرنا ہے, بس کوئی طریقہ بتا دیجئے کیسے کریں. اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو, کوئی طریقہ بتا دیجیے جائز ہو جائے, اس کا کوئی آلٹرنیٹو, اس کا کوئی متبادل. جب بتایا جائے سود حرام ہے تو متبادل کیا ہے, اور اگر آپ کے پاس متبادل نہیں ہے تو آپ تو عالم ہیں ہی نہیں, آپ لوگوں کو غاروں کے زمانے میں اور پتھروں کے زمانے میں پہنچانا چاہتے ہیں. بھائی کس نے کہا ہے کہ ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ تمہاری ہر خواہش نفس کی تکمیل ہوگی؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. دین نام ہے اللہ کی بات مان کر چلنے کا, دین اس شے کا نام نہیں ہے کہ ہر خواہش کو پورا کیا جائے جیسے بھی ہو جائے, اور اگر پوری نہ ہوتی ہو تو عالم اس کام پر مامور ہو کے وہ ہیلے تراش کر دے اور بتائے کہ اس طرح سے کر لیا جائے تو ایسے ہو جائے اور یوں ہو جائے یوں ہو جائے. یہ وہ طریقہ تھا جس پر عذاب آیا کرتا تھا پچھلی امتوں پر. آج لوگ آتے ہیں بڑے دھڑلے سے سوال کرتے ہیں, کوئی طریقہ تو ہوگا, اور پھر اس کے بعد غلط سلط چیزیں ایسے کام کرتے ہیں, دل جانتا ہے کہ یہ ناجائز اور حرام ہے جس کا نام ہم نے تبدیل کر دیا. آیا ہے روزے کو بتایا گیا حدیث میں, اس بات کو کہیے متنبہ کیا گیا ہے کہ قرب قیامت ایسا ہوگا کہ لوگ شراب پیئیں گے مگر اس کا نام تبدیل کر دیں گے, لوگ سود کھائیں گے مگر اس کا نام تبدیل کر دیں گے, یسمونہ بغیر اسمہ, اس کے دوسرے نام رکھا کریں گے. اور آج ہو رہا. تو فرمایا حضرت علی کا آپ دیکھیے فہم و فراست کا مقام و مرتبہ, دین میں تفقہ کا کیا مقام تھا ان کا. فرماتے ہیں کہ یہ بھی کسی حقیقی فقیہ کی علامت یہ ہے کہ لوگوں کو ہیلے تراش کر نہ دے, متبادل فراہم کرنے میں نہ لگ جائے. لم یرخص لہم فی معصیۃ اللہ, اللہ کی معصیت کے لیے رخصتیں ان کو نہ تلاش تراش کر دے. ولم یؤمنہم من عذاب اللہ, اور اس کے فقیہ ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے مامون نہ کر دے, لوگوں کو اللہ سے بے خوف نہ کر دے. آج یہ ہو رہا ہے, کہیں ایسا ہوگا کہ صرف عذاب ہی کی آیات سنائی جائیں گی, ڈرایا جائے گا اتنا کہ لوگ مایوس ہو جائیں, پہلے اس کی نفی آ گئی, اور کہیں ایسا ہوگا کہ اتنی رحمت کی آیات سنائی جائیں گی اور اتنے کہیے کہ وہ جو بشارتوں پر مبنی روایات حدیث ہیں وہ سنائی جائیں گی صرف, اور اسی طرح سے جو مغفرت کے طریقے ہیں, اور اسی طرح سے کہیے کہ جو بھی سفارش اور اس روز کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں شفاعت حقہ کے تصورات ہیں اس کو اس طرح کر کر سنایا جائے گا آؤٹ آف کانٹیکسٹ. ایک آدمی کہے بس جو کچھ کرتے رہے بخشے بخشائے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, عمل کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ قصور اصل میں اس بیان کرنے والے کا بھی ہے جو لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بے خوف کر دے. ایمان کس شے کا نام ہے؟ یہ خوف اور امید کے مابین کی کیفیت ہے. کسی نے بہت خوب کہا کہ جوانی کے ایام میں اور جب انسان کی قوتیں مضبوط ہوں ان ایام میں اللہ کے عذاب کو پیش نظر رکھے, خوف کو اس موقع پر خوف کو زیادہ سے زیادہ کہیے فوقیت دینے والا ہوں, اور وہ ایام جو کہ قرب موت کے ہوں اور بڑھاپے کے ہوں تو اس موقع پر اللہ کی رحمت سے زیادہ امید باندھنے والا ہو جائے. یہ توازن ہے جو مل جاتا ہے اسے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ ایمان اسی شے کا نام ہے کہ وہ خوف اور رجا, امید اور خوف کے مابین پایا جاتا ہو. اسی طرح سے فرمایا کہ فقیہ کون ہے اور کون حق کے فقیہ, یعنی فقہ کا حق ادا کرنے والا شخص کون ہے. فرمایا من لم یدع القرآن رغبۃ عنہ الی غیرہ, وہ جو کہ قرآن کو بے رغبتی کے ساتھ چھوڑ کر کسی اور جانب متوجہ نہ ہو جاتا ہو. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. فقیہ کون, اس کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی کہ وہ سب سے زیادہ رغبت قرآن سے رکھتا ہے, وہ قرآن سے بے رغبتی اختیار کر کر کسی اور جانب متوجہ نہیں ہو جاتا, نہ کوئی اور علم نہ کوئی اور کتابیں اسے قرآن سے بے رغبت کر سکتی ہیں. اس کی زندگی کی سب سے اہم کتاب قرآن ہونی چاہیے, اور اگر کسی کی زندگی میں قرآن حکیم کو اس طرح مرکزی حیثیت حاصل نہیں ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ وہ حق کے تفقہ رکھنے والا نہیں ہے. حق کے تفکر رکھنے والا وہ شخص ہے جو قرآن کو مرکزی اہمیت دینے والا ہو. فرمایا وَمَن لَمْ يَدْعِ الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ, جو قرآن سے بے رغبت ہو کر کسی اور شے کی جانب رغبت نہ رکھتا ہو. اِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي عِبَادَتٍ, کیوں؟ اس لیے کہ عبادت میں کوئی خیر نہیں ہے ایسی عبادت کہ جس میں لا علم فیہ, جس میں کوئی علم نہ پایا جاتا, یعنی بے علمی کے ساتھ عبادات اصل میں بدعت ہوا کرتی ہیں. اور اسی طرح فرمایا کہ ولا قرات, اور کسی قرات میں بھی کوئی خیر نہیں ہے بغیر تدبر, جو بغیر تدبر کے غور و فکر کے ساتھ قرآن کی آیات کا پڑھنا, یہ تفقہ کا تقاضا ہے. سنن دارمی میں کتاب المقدمہ میں یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قول کے طور پر نقل ہوئی ہے. ایک اور بڑی اہم اور خوبصورت بات ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کی گئی. لوگ کہتے ہیں ہم علم کیا حاصل کریں, عمر بڑھ گئی ہے, اور اسی طرح سے بعض کہتے ہیں کہ علم تو بچپن میں ہی حاصل کرنے کی شے تھی, یا یہ کہ کوئی کسی خاص مقام و مرتبے پر آ جائے تو پھر کہتا ہے کہ شاید اب علم کے حصول کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اور یہ قول بخاری شریف میں ان کا نقل ہوا ہے, فرمایا کہ قال عمر تفقہوا قبل ان تسودوا, تفقہ پیدا کرو اس سے پہلے کہ تم کوئی منصب دیے جاؤ, کوئی ذمہ داری دیے جاؤ, کوئی تمہیں ऐसा जिम्मेदार बना दिया जाए, चाहे वो कोई सियासी जिम्मेदारी हो, चाहे वो कोई दीनी जिम्मेदारी हो, चाहे वो कोई और जिम्मेदारी हो, उससे पहले तफक्कु पैदा करो। तफक्कहु कबलान तसव्वुद, इससे पहले कि तुम्हें कौम का सैयद बना दिया जाए, सरदार बना दिया जाए, हुक्मरान बना दिया जाए, जिम्मेदार बना, चार लोगों पर भी कोई जिम्मेदार और अमीर हो सकता, अपने घर का भी कोई जिम्मेदार हो सकता, तो फरमाया कि इससे पहले कि तुम जिम्मेदार बनाए जाओ तफक्कु पैदा करो। और एक तर्जुमा इसका यह भी किया गया कि अपने अंदर फहम पैदा करो इससे पहले कि तुम बड़ी उम्र को पहुंच जाओ, यानी बचपन में और इसी तरह से जवानी में अपनी अच्छी कुव्वतों को सर्व करो दीन का इल्म हासिल करने और तफक्कु और दीन में तदब्बुर और इन सारे माना के साथ तफक्कु हासिल करने के लिए सर्व करो। इस कॉल को नकल करके काला अबू अब्दुल्ला हजरत इमाम बुखारी खुद आगे कुछ बात फरमाते हैं, वो कहते हैं बादान तसव्वुद, जब जिम्मेदारी दे दिए जाओ या ये कि जब बड़ी उम्र को पहुंच जाओ तो उसके बाद भी इल्म हासिल किया करो। अगर कोई शख्स पहले इल्म हासिल न कर सके और उसे जिम्मेदारी दे दी जाए और या ये कि बाद में उसके पास जरूरियात इल्म आती हैं और तकाजा इल्म पैदा होता है तो बाद में भी तफक्कु पैदा करो। इसलिए हजरत इमाम बुखारी फरमाते हैं कि तअल्लमा असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी किब्र सिन्निहिम, असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने बड़े अपनी बड़ी उम्र में भी इल्म हासिल किया था, ऐसा नहीं था कि वो बड़ी उम्र को पहुंच गए थे तो फिर उसके बाद उन्होंने इल्म को छोड़ दिया कि नहीं ये तो शायद कुछ मदरसे के बच्चों ही का काम है या जो कहिए कि इल्म हासिल करने की उम्र में उनका काम है, नहीं, इल्म दीन के लिए तो इंसान को हमेशा रागिब रहना चाहिए, तफक्कु फिद दीन इन सारे माना के साथ, इसे हासिल करने के लिए इंसान को हमेशा रगबत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अल्लाह सुब्हान व तआला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। एक आखिरी कॉल जिक्र कर बात को मुकम्मल करता हूं। हजरत हसन बसरी ने तफक्कु के हासिल को बहुत ही उमदगी के साथ बयान फरमाया है, फरमाते हैं कि इन्नमल फकी अज़्ज़ाहिदु फिद दुनिया अर्रागिबु फिल आखिरा, असल में फकीह वो है जो दुनिया में कम से कम पर इक्तफा करने को तैयार हो और रगबत रखता हो आखिरत की जाने। अब देखिए वो जो पोशीदा पहलू हैं या गुमशुदा मानी हैं या आज जो फरामोश करदा मफाहीम है तफक्कु के, उसकी तरफ हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह तवज्जो दिलवा रहे हैं कि सिर्फ नाम इल्म का तफक्कु नहीं है बल्कि दुनिया से जोहद इख्तियार करना और आखिरत की तरफ रागिब हो जाना, ये तफक्कु का हासिल है। और इसी तरह फरमाया कि रागिब फिल आखिरा अल बसीरु बि अम्र दीनिही अल मुदाविमु अला इबादती, जो अपने दीन के उमूर में बसीरत रखता हो और मुदाविमत बरतने वाला हो अपनी इबादात में, ये वो शख्स है जो फकीह है। जामे तरीन तारीफ है, जैसी बात है कि इसकी इबादत के लिए इल्म भी इसे दरकार है, दुनिया से बेरगबत होने के लिए भी इल्म दरकार है, मगर ये इल्म वसीला है, हसल शय क्या है, वो आखिरत की कामयाबी है। तो फकीह वो है, अगर आखिरी जुमला कहा जाए तो वो ये है, फकीह वो है जो इल्म दीन को जरिया बनाए आखिरत की कामयाबी के लिए। इसके खिलाफ और इसके अतराफ व जवानिब में किसी एक जानिब भी अगर तशद्दुद है, किसी एक जानिब भी अगर तरत्तुफ है, किसी एक जानिब भी अगर इफरात व तफरीत पाया जाता है तो जाहिर सी बात है बात नामुकम्मल है। अल्लाह सुब्हान व तआला हमें जामे तसव्वुर अता फरमाए और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात।